سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، مشفقی و مصلحی و مربی، محسنی، صدیق و قلندر زمان، حضرت والا میر صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کے اشعار پیش خدمت ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے غم فراق اور مسرت وصال. یہ عنوان بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کلام کا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بار احقر سخت بیمار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت طویل عرصہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور تھا. حضرت والا کی جدائی میں یہ اشعار ہوئے. پھر جب صحت ہونے کے بعد حاضر خدمت ہوا تو اس خوشی میں آخر کے 5 اشعار ہوئے. حضرت والا نے اس کا نام تجویز فرمایا غم فراق اور مسرت وصال. میں کیا ہوں ایک آہ نارسا فریاد بسمل ہوں، میں کیا ہوں ایک آہ نارسا فریاد بسمل ہوں، سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں، سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. میں کیا ہوں ایک آہ نارسا فریاد بسمل ہوں، سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرہ میں کو، میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرہ میں کو، شکستہ جام ہوں نا آشنا دور محفل ہوں، شکستہ جام ہوں نا آشنا دور محفل ہوں. زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ، زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ، گلے افسردائے ہستی ہوں مترو کے آنا دل ہوں، گلے افسردائے ہستی ہوں مترو کے آنا دل ہوں. زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ، زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ، گلے افسردائے ہستی ہوں مترو کے آنا دل ہوں. بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ، بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ، مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں. بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ، مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں. خوشائے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، خوشائے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، میں اپنے سر کو ہاتھوں میں لیے خود رقص بسمل ہوں، میں اپنے سر کو ہاتھوں میں لیے خود رقص بسمل ہوں. خوشائے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، خوشائے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے خود رقص بسمل ہوں، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے خود رقص بسمل ہوں. اب یہ جو اشعار آگے آ رہے ہیں، یہ اشعار وہ ہیں جو مسرت وصال کے اشعار ہیں، یعنی کہ اپنے محبوب سے ملنے کے وقت جو خوشی اور مسرت ہوئی، یہ اس کے تاثرات ہیں. مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے، مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے، میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں، میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں، میرے جام شکستہ او خریدا میرے ساقی نے، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے، مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے، میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں، میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں، رشک جم جم کہتے ہیں جام جمشید کو، یہاں مراد اس سے ہے کہ کوئی بادشاہ، سنا کرتے ہیں کوئی بادشاہ تھا جمشید، اس کے پاس ایک پیالہ تھا، اس میں وہ دنیا کے حالات دیکھ لیا کرتا تھا ساری دنیا کے، اس سے تعبیر کیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ بات حق ہے یا جھوٹ ہے لیکن یہ مشہور ہے،
نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں، کسی کی چشمے بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کسی کی چشمے بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں، کسی کی چشمے بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کسی کی چشمے بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں،
اور آخری شعر اس کلام کا ہے،
میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ، میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ، کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں، کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں، میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں.
اب یہ ترقی من الادنى الى الاعلى ہو رہی ہے. اثر صاحب جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں سب آزاد جانتے ہی ہیں, وہ اب اشعار سنائیں گے.
حضرت والا رحم اللہ تعالی ہی کی زمین پر حضرت والا کے وصال کے بعد یہ اشعار لکھے تھے بندے نے. زنجیر علائق سے عاشق ہوا بیگانہ, زنجیر علائق سے عاشق ہوا بیگانہ, محبوب تھا دنیا میں یوں بھی اسے ویرانہ, محبوب تھا دنیا میں یوں بھی اسے ویرانہ. پہاڑوں کا ساحل, پہاڑوں کا دامن, سمندر کا ساحل, میرے آہ دل کے یہی ہیں منازل. والوں کے حضرت والا خصوصاً یہی مزاج تھا, گلشن میں رہتے ہوئے بھی فرماتے آتے آہ بیابانی نہیں جاتی. زنجیر علائق سے عاشق ہوا بیگانہ, محبوب تھا دنیا میں یوں بھی اسے ویرانہ, گلشن کا جو مالی تھا پہنچا ہے گلستان میں, گلشن کا جو مالی تھا پہنچا ہے گلستان میں, ہے خاک میں آسودہ جنت کا گلیرانہ, ہے خاک میں آسودہ جنت کا گلیرانہ, گلشن کا جو مالی تھا پہنچا ہے گلستان میں, ہے خاک میں آسودہ جنت کا گلیرانہ. اے ساقی دوراں تو آسودہ خاطر رہے, اے ساقی دوراں تو آسودہ خاطر رہے, ہے فیض رساں اب بھی جگ میں تیرا میخانہ, ہے فیض رساں اب بھی جگ میں تیرا میخانہ. ہر سمت سے اڑتی ہے دنیا میں تیری خوشبو, ہر سمت سے اڑتی ہے دنیا میں تیری خوشبو, گلشن ہو گلستان ہو صحرا ہو کے ویرانہ, ہر سمت سے اڑتی ہے دنیا میں تیری خوشبو, گلشن ہو گلستان ہو صحرا ہو کے ویرانہ, گلشن ہو گلستان ہو صحرا ہو کے ویرانہ. جو اہل خرد ہیں وہ انگشت بدنداں ہیں, جو اہل خرد ہیں وہ انگشت بدنداں ہے, دیوانہ بناتا ہے دیوانے کا دیوانہ, جو اہل خرد ہیں وہ انگشت بدنداں ہیں, دیوانہ بناتا ہے دیوانے کا دیوانہ, دیوانہ بناتا ہے دیوانے کا دیوانہ، اور ساقی زمانہ کی آنکھوں میں نظر آئے، ساقی زمانہ کی آنکھوں میں نظر آئے، اجمیر کا میخانہ بغداد کا پیمانہ، ساقی زمانہ کی آنکھوں میں نظر آئے، اجمیر کا میخانہ بغداد کا پیمانہ، اجمیر کا حضرت والا میر صاحب دامر کا تم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے بزرگ گزر چکے ہیں شاید ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ کوئی منسوس چیز تو ہے نہیں کہ پہلے کے بزرگوں سے بعد کے بزرگ آگے نہیں بڑھ سکتے، صحابی نہیں بن سکتا کوئی، یہ منسوس ہے. لہذا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ تعالی کو جو اللہ تعالی کے قرب کی کیف و مستی ملی تھی، اور جو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحم اللہ تعالی کو ملی تھی، وہ آج بھی ہمارے مشائخ کی آنکھوں میں موجود ہے الحمدللہ. ساقی زمانہ کی آنکھوں میں نظر آئے، اجمیر کا میخانہ بغداد کا پیمانہ، اجمیر کا میخانہ بغداد کا پیمانہ، خود قلب کی گرمی سے جو تو نے لگائی تھی، خود قلب کی گرمی سے جو تو نے لگائی تھی، اس آگ میں جلتا ہے اب تک تیرا پروانہ، خود قلب کی گرمی سے جو تو نے لگائی تھی، اس آگ میں جلتا ہے اب تک تیرا پروانہ، اس آگ میں جلتا ہے اب تک تیرا پروانہ، گلش ہر سمت سے اڑتی ہے دنیا میں تیری خوشبو، گلشن ہو گلستان ہو صحرا ہو کہ ویرانہ، گلشن ہو گلستان ہو صحرا ہو کہ ویرانہ، جو اہل خرد ہیں وہ انگشت بدندان ہیں، دیوانہ بناتا ہے دیوانے کا دیوانہ، ساقی زمانہ کی آنکھوں میں نظر آئے، اجمیر کا میخانہ بغداد کا پیمانہ، اجمیر کا میخانہ بغداد کا پیمانہ، خود قلب کی گرمی سے جو تو نے لگائی تھی، اس آگ میں جلتا ہے اب تک تیرا پروانہ، اس آگ میں جلتا ہے اب تک تیرا پروانہ. یہ شعر پچھلی دفعہ سنایا تھا جگر مراد آبادی کا ہے پہلا شعر، کہ جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے، جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. اس کے آگے بندے نے لکھا کہ دار فانی سے تو رخصت ہو گئے مرشد مگر، دار فانی سے تو رخصت ہو گئے مرشد مگر، خلد میں جاتے ہوئے تم بھول مت جانا مجھے، خلد میں جاتے ہوئے تم بھول مت جانا مجھے، دار فانی سے تو رخصت ہو گئے مرشد مگر، خلد میں جاتے ہوئے تم بھول مت جانا مجھے، زندگی میں تو بلانا غاز عارض تھی نصیب، زندگی میں تو بلانا غاز عارض تھی نصیب، خواب میں اب اپنا چہرہ روز دکھلانا مجھے، خواب میں اب اپنا چہرہ روز دکھلانا مجھے، دن تو جیسے تیسے میرا بیت جاتا ہے مگر، دن تو جیسے تیسے میرا بیت جاتا ہے مگر، رات ہوتے ہی رلاتے ہیں وہ روزانہ مجھے، رات ہوتے ہی رلاتے ہیں وہ روزانہ مجھے، گلشن اقبال ہی میں صرف ویرانی نہیں، گلشن اقبال ہی میں صرف ویرانی نہیں، گلستان دہر بھی لگتا ہے ویرانہ مجھے، گلستان دہر بھی لگتا ہے ویرانہ مجھے، اڑ گئی سونے کی چڑیا تب ہوئے بیدار وہ، اڑ گئی سونے کی چڑیا تب ہوئے بیدار وہ، جیت جی اہل زمانہ نے نہ پہچانا مجھے، جیت جی اہل زمانہ نے نہ پہچانا مجھے، اور کھو چکا جب تجھ کو تیری قدر پہچانا اثر، کھو چکا جب تجھ کو تیری قدر پہچانا اثر، خواب سا محسوس ہوتا ہے تیرا پانا مجھے، خواب سا محسوس ہوتا ہے تیرا پانا مجھے، کھو چکا جب تجھ کو تیری قدر پہچانا اثر، خواب سا محسوس ہوتا ہے تیرا پانا مجھے، دار فانی سے تو رخصت ہو گئے مرشد مگر، خلد میں جاتے ہوئے تم بھول مت جانا مجھے۔
حضرت والا کے ملفوظات کہ گناہوں سے بچے ہر دم اطاعت اس کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچے ہر دم اطاعت اس کو کہتے ہیں، رضائے رب پہ جان دے دے ریاضت اس کو کہتے ہیں، رضائے رب پہ جان دے دے ریاضت اس کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچے ہر دم اطاعت اس کو کہتے ہیں، رضائے رب پہ جان دے دے ریاضت اس کو کہتے ہیں، اور تیرے طرز تکلم پر فدا ہیں دہلی و لکھنؤ، تیرے طرز تکلم پر فدا ہیں دہلی و لکھنؤ، فصاحت اس کو کہتے ہیں بلاغت اس کو کہتے ہیں، تیرے طرز تکلم پر فدا ہیں دہلی و لکھنؤ، فصاحت اس کو کہتے ہیں بلاغت اس کو کہتے ہیں، اور ہو ایسی بے خودی تاری کہ از خود اشک ہوں جاری، ہو ایسی بے خودی تاری کہ از خود اشک ہوں جاری، محب محبوب پر واری محبت اس کو کہتے ہیں، محب محبوب پر واری محبت اس کو کہتے ہیں، ہو ایسی بے خودی تاری کہ از خود اشک ہوں جاری، محب محبوب پر واری محبت اس کو کہتے ہیں، اور ہو یکسر مطمئن سائل، ہو یکسر مطمئن سائل کہ منکر بھی بنے قائل، ہو یکسر مطمئن سائل کہ منکر بھی بنے قائل، مخاطب کو کرے گھائل خطابت اس کو کہتے ہیں، مخاطب کو کرے گھائل خطابت اس کو کہتے ہیں، ہو یکسر مطمئن سائل کہ منکر بھی بنے قائل، مخاطب کو کرے گھائل خطابت اس کو کہتے ہیں، اور وہ دل پر چوٹ جائے لگ، وہ دل پر چوٹ جائے لگ کہ ہو پر کیف سارا جگ، وہ دل پر چوٹ جائے لگ کہ ہو پر کیف سارا جگ، بنے جوئے عسل رگ رگ حلاوت اس کو کہتے ہیں، بنے جوئے عسل شہد کا دریا بن جائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کا نام میرے ہونٹوں پر آتا ہے تو میرے بال بال شہد کا دریا بن جاتے ہیں، ہر بنے مواز عسل جوئے شبد، نام اوچو بر زبانم میرود، جب اللہ تعالیٰ کا نام میری زبان پر آتا ہے، ہر بنے منہ، ہر بنے منہ یعنی بال کے جڑ جڑ جو ہے، ہر بال بال میرے شہد کا دریا بن جاتے ہیں۔ وہ دل پر چوٹ جائے لگ کہ ہو پر کیف سارا جگ، بنے جوے اصل رگ رگ حلاوت اس کو کہتے ہیں، اور بنے اے دوست تیرا من ہوائے نفس کا مدفن، بنے اے دوست تیرا من ہوائے نفس کا مدفن، کٹے ہر ہر نفس گردن شہادت اس کو کہتے ہیں، بنے اے دوست تیرا من ہوائے نفس کا مدفن، کٹے ہر ہر نفس گردن شہادت اس کو کہتے ہیں، شہادت اس کو کہتے ہیں۔ اور شعائے بصریہ کو بھی رکھیں پابند اہل دل، شعائے بصریہ کو بھی رکھیں پابند اہل دل، جو سچ پوچھو نگاہوں کی حفاظت اس کو کہتے ہیں، جو سچ پوچھو نگاہوں کی حفاظت اس کو کہتے ہیں۔ ہو ایسی بے خودی تاری کہ از خود اشک ہوں جاری، محب محبوب پر واری محبت اس کو کہتے ہیں۔ وہ دل پر چوٹ جائے لگ بنے جوئے عسل رگ رگ، بنے جوئے وہ دل پر چوٹ جائے لگ کہ ہو پر کیف سارا جگ، بنے جوئے عسل رگ رگ حلاوت اس کو کہتے ہیں، بنے جوئے عسل رگ رگ حلاوت اس کو کہتے ہیں۔ اور کپڑے کے تاجران سے، کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے، اور حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے، حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے، جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے، سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے، سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے۔ اور جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور، مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے، جب حاضری ہو اولیاء اللہ کے حضور، مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے، مولا کی ذات مانگیے دنیا نہ مانگیے۔ اور غم کو سینے میں پال رکھا ہے، غم کو سینے میں پال رکھا ہے ہم نے گدڑی میں لال رکھا ہے، غم کو سینے میں پال رکھا ہے ہم نے گدڑی میں لال رکھا ہے۔ اور بات یہ عقل میں نہیں آتی، بات یہ عقل میں نہیں آتی عشق میں اعتدال رکھا ہے، بات یہ عقل میں نہیں آتی عشق میں اعتدال رکھا ہے، عشق میں اعتدال رکھا ہے۔ اور دل میں دنیا نہ ہو یہ ہے مقصود، دل میں دنیا نہ ہو یہ ہے مقصود، لاکھ جیبوں میں مال رکھا ہے، دل میں دنیا نہ ہو یہ ہے مقصود، لاکھ جیبوں میں مال رکھا ہے۔ اور دل کی مانو کہ خالق دل کی، دل کی مانو کہ خالق دل کی، دل کے آگے سوال رکھا ہے، دل کی مانو کہ خالق دل کی، دل کے آگے سوال رکھا ہے، دل کی مانو کہ خالق دل کی، دل کے آگے سوال رکھا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت والا کا دیہ آواز ہے، حضرت کی رحلت کی بات کا 92 نمبر کا آواز ہے، 52 نمبر، 52 نمبر، 502 52 نمبر کا آواز ہے۔ کل آواز حضرت کی حیات مبارکہ میں 109 شائع ہوئے تھے، اور رحلت کے بعد یہ 52 شائع ہوئے ہیں، تو کل 161 شائع ہو چکے ہیں، اور ابھی بہت سے باقی ہیں جو انشاءاللہ جلد شائع ہوگی۔ یہ آج تقسیم بھی ہوگا، اس کا نام ہے حق تعالی کے محبوب بندے، 1988 کا آواز ہے، بہت پرانا، بعد فجر حضرت نے بیان فرمایا تھا، اسی میں سے پڑھ کے تھوڑا سا میں سناؤں گا. مجھے ڈاکٹر صاحب نے زیادہ پڑھنے کو منع کیا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ممتاز صاحب پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ. حق تعالی کے محبوب بندے, اتوار سفر مظفر 1409 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1988, بعد نماز فجر, مسجد اشرف گلشن اقبال کراچی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والو, جو لوگ مرتد ہو جائیں گے جن کا سبب ارتداد اور بظاہر یہ ہوگا کہ خفیہ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے دوستی کریں گے, دشمن کے دوست کو دوست اور دوست کے دشمن کو دوست مت بناؤ, دشمن کے دوست کو دوست اور دوست کے دشمن کو دوست مت بناؤ, ورنہ اس کا نتیجہ دیکھ لوگے. اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, تو اب علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, انما موالات اليهود والنصارى مستدعية للارتداد عن الدين, یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا دل آہستہ آہستہ ایمان سے محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا, اسلام سے نکل گیا, تو اس کے مقابلے میں ہم اہل محبت کو پیدا کریں گے جن سے اللہ پاک محبت فرمائیں گے اور وہ لوگ اللہ تعالی سے محبت کریں گے. اس کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی محبت کو پہلے بیان فرمایا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ یحبون اللہ بفیضان محبت ربهم, انہم یحبون اللہ بفیضان محبت ربهم, یعنی یہ لوگ جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی محبت کا فیضان ہے کہ اللہ تعالی ان سے محبت کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے اپنی محبت کو پہلے بیان فرمایا, یحبہم ان سے اللہ محبت کرے گا, وہ یحبونا اور یہ لوگ اللہ تعالی سے محبت کریں گے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی محبت کو پہلے کیوں بیان فرمایا؟ مفسرین لکھتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ انہم یحبون اللہ بفیضان محبت ربهم, اپنے رب کی محبت کے فیضان کی وجہ سے یہ لوگ اپنے رب سے محبت کر رہے ہیں. خواجہ صاحب کا شعر ہے, وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں, وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں. آگے ہے اذلت علی المؤمنین, بلکہ عربوں کے یہاں یہ لفظ لام کے ساتھ استعمال ہوتا تھا, علا کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا تھا. اذلت علی المؤمنین جو ہے یہ اذلت للمؤمنین ہوتا تھا عربوں میں, لیکن اللہ تعالی نے یہاں اذلت علی المؤمنین نازل فرمایا, کیونکہ علا آتا ہے بلندی کے لیے, علو شان کے لیے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں، تو اللہ ہمیشہ کسی کی بلندی ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اپنے نفس کو مٹانے کے لیے عربوں میں لام استعمال ہوتا تھا، ذلہ یذلو کا صلہ لام آتا ہے، ذلہ زید لفلانی، جیسے کوئی کسی کے سامنے بچھ گیا تواضع کی تو کہتے تھے یذلو لہو فلان، یعنی شخص نے یعنی فلاں شخص نے فلاں کے لیے اپنے کو فلاں کر دیا، لیکن اللہ تعالی نے یہاں علا استعمال کیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جو اذلتن علی المؤمنین ہیں، یعنی عاطفین علیہم متذللین لہم، یعنی اپنے کو مٹا کر ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، اگر عربی لغت کے مطابق یہ اذلتن للمؤمنین ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ یہ لوگ اپنی ذات میں ذلیل ہیں، لیکن یہاں پر اللہ سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ذلت ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ متذلل ہیں، یعنی ما علو طبقتہم و فضلہم، یہ اپنی بلندی شان کے باوجود اپنے کو بتکلف مٹاتے ہیں، گداگر تواضع کنت ہوئے اوس، گداگر یعنی بھیک مانگنے والا اگر تواضع کرتا ہے تو اس کی بھیک مانگنے کی مجبوری ہے، یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انسان کو کسی ہنر سے نوازے اور پھر بھی اس کے اندر اکڑ اور تکبر نہ آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت الکافرین، یہ اشداء ہیں غالب ہیں کافروں پر، یہ آیت بھی پہلی بات کی تائید کرتی ہے کہ صحابہ کی ذلت ذاتی نہیں ہے، اگر ذاتی طور پر یہ کمزور اور ذلیل ہوتے تو کافروں پر سخت کہاں سے ہوتے، ان میں تو یہ غلبہ اور شان ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ذلیل نہیں متذلل ہیں، یعنی اپنے کو ذلیل بنائے ہوئے ہیں، بڑی مرتبے کے لوگ ہیں، بتکلف اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اتنا کہہ دیا تھا کہ اے بلال تم کالے ہو، اس کے بعد خیال آیا کہ اسلام نے تو گورا کالا قوم قبیلہ سب کو مٹا دیا ہے، ایک کلمے کی بنیاد پر انسانوں کو جوڑا گیا، اس کے بعد فوراً لیٹ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا اے بلال میرے منہ سے جو بات نکلی میں اس پر نادم ہوں، تائب ہوں، مستغفر ہوں، میرے جسم پر تم چلو تاکہ یہ خطا معاف ہو جائے۔ کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور خوشی میں فرمایا یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر کے اسلام سے آج آسمانوں میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جس کے اسلام کی آسمانوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہ بلال حبشی سے کہے کہ میرے جسم پر چل کر مجھے رون دو، تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہاں علا اس لیے آیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ ماں علو و طبقتہم و فضلہم، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، بہت اونچے طبقے کے ہیں، نہایت اعلی اشرف اعلی افضل کے باوجود اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتے ہیں، جب کوئی کسی پر غالب ہو جاتا تھا تو عرب کے لوگ بولتے تھے عزت اے غلبت، اللہ تعالی نے عربوں کے محاورات پر قرآن نازل کیا لہذا صحابہ کے لہذا فرمایا کہ صحابہ دشمنوں پر نہایت ہی غالب اور سخت ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزلت علی المومنین اور عزت علی الکافرین کے بیچ میں عصف کا واو نہیں استعمال کیا, فرق العصف بینہما. یہ ضلالت علی استقلالہم, یعنی ضلالت علی استقلالہم, یعنی ان کی دونوں شانوں میں دونوں شانیں اپنا مستقل مقام رکھتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عصف نہیں فرمایا, کیونکہ عصف میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا کباب بھی کھایا اور دال بھی کھائی تو تھوڑا تھوڑا کھانا ثابت ہوتا ہے, تو عصف لگا کر ثابت کر دیا. عصف نہ لگا کر ثابت کر دیا کہ صحابہ مومنین کے ساتھ تواضع اور کافروں کے ساتھ شدت دونوں صفتوں سے نہایت کامل درجے میں متصف ہیں. کیا کہیں؟
مجاہدے کی تین تفاسیر. آگے فرماتے ہیں, یجاہدون فی سبیل اللہ. حضرات صحابہ کی شان ایک اور بھی ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ یجاہدون ان کا حال ہے, یہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ بھی کرتے ہیں. اب مجاہدے کی تین تفسیریں ہیں. مجاہدے کی پہلی تفسیر, نمبر ایک, یجاہدون فی قتال علی الکفار. اللہ کی راہ میں کفار کو قتل کرنے میں, کافروں سے جہاد کرنے میں مجاہدہ کرتے ہیں. نمبر دو, یجاہدون فی کل ما یؤتون من الاعمال الصالحہ. نیک اعمال, مثلا جماعت سے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, اور اللہ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں. مجاہدہ کرنے میں سست نہیں ہوتے, جماعت کے لیے فوراً اٹھتے ہیں جیسے شیر اٹھتا ہے. آزان کی آواز سے ان کی نیند ایسے بھاگ جاتی ہے جیسے شیر کے سامنے لوبڑی فرار اختیار کرتی ہے. جب اللہ کی عظمت اور محبت سامنے ہوتی ہے تو ساری سستی بھاگ جاتی ہے. دیکھو, اگر ابھی معلوم ہو جائے کہ آپ کا ابا جو حج کرنے گیا تھا 2 بجے رات کو آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور سب کو اطلاع ہو گئی کہ تمہارا ابا حج کر کے آیا ہے, تو سارے بچوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی نیک اعمال میں سستی کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کی کمی ہے, ورنہ اتنی قوت ہوتی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ بالقتال. لوگ اللہ کے لیے کافروں سے جنگ تک کر لیتے ہیں اور جان کی بازی لگانے میں بھی سستی نہیں کرتے. نمبر تین, یجاہدون فی کل ما یذرون من المعاصی, یعنی گناہوں کو چھوڑنے میں سخت سے سخت تکلیف اور غم کو برداشت کرتے ہیں. اس کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے, کسی کی غیبت کرنے کو جی چاہتا ہے, مگر اللہ کے خوف سے اپنے کو روک دیتا ہے, چاہے کتنا ہی چٹنی اور کباب جیسا مزہ معلوم ہو. بعض لوگوں کو برائی کرنے میں تنقید اور تبصرے میں چٹنی اور کباب کا مزہ آتا ہے, نعوذ باللہ, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اس ظالم اور بیوقوف کو خبر نہیں کہ میری نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں جا رہی ہیں, میری محنت کی کمائی مفت میں جا رہی ہے. مثلا کوئی شخص کلکتہ میں ہے اور کراچی میں کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے تو اس کا مال بذریعہ منجنیق کلکتہ جا رہا ہے. منجنیق ایک آلہ ہوتا ہے جس میں گولا رکھ کر پھینکا جاتا ہے. علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے, اگر وہ لاکھوں میل دور بھی ہے تو یہ غیبت کرنے والا گویا اپنی نیکیوں کو منجنیق کے ذریعے وہاں پھینک رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا, ولا يخافون لوم
غیبت جہاں ہونے لگے تو وہاں سے فوراً یا تو ان کو منع کر دے, اگر وہ منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس مجلس سے فوراً اٹھ جائے, یا اگر غیبت سن لی یا غیبت کر لی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع ہو گئی تب تو معافی مانگنا واجب ہے اس سے, لیکن اگر اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو جس اس مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے ان کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف کرے اور ان کی کوئی خوبی بیان کرے کہ بہت اچھے آدمی ہیں, ہم نے تو ہماری مثال ایسی تھی کہ ہم نے وہ جیسے مکھی ہوتی ہے وہ زخم پہ جاتی ہے اور پورے تندرست جسم کو چھوڑ دیتی ہے, تو ہم نے ان کی خوبیاں نہیں دیکھی, ان کی مکھی کی طرح ان کے ایک زخم پہ بیٹھ گئے اور ان میں ہزاروں خوبیاں ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, اس طرح کرے ہم سے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے, اور ان سے خود بھی کہا کہ ان کو اسال ثواب کر دیں, خود بھی اسال ثواب کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اگر اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو یہ غیبت کا کفارہ ہو جائے گا, لیکن اگر اس کو اطلاع ہو گئی اور اس کو معلوم ہو گیا تو پھر اس سے معافی مانگنا واجب ہے, پھر تو معافی مانگے پھر اس سے اگر اس کو اطلاع ہو گئی ہے, اور اگر نہیں ہوئی تو یہ کفارہ ہو جائے گا. جو اس طرح اس مجلس میں جس سے کی ہے اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرے, ایصال ثواب کرے, ان کی کوئی خوبیاں بیان کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, یہ کفارہ ہو جائے گا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. مفسرین لکھتے ہیں لومہ واحد ہے لیکن جب نکرہ تحت النفی واقع ہوتا ہے تو فائدہ عموم کا دیتا ہے, اور لومہ نکرہ ہے اور ولا یخافون کی نفی کے ساتھ ہے, لہذا مطلب یہ ہے کہ صحابہ دین کے معاملے میں کسی قسم کی ملامت کا خوف نہیں کرتے. بعض علماء نحو نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالی لومہ نازل نہ فرماتے اور لوم نازل کرتے, یعنی جنس کا لفظ نازل فرماتے, کہ صحابہ کسی ملامت کرنے والے کی لوم سے خوف نہیں کرتے, تو چونکہ یہ جنس ہے اور عربی میں جنس وہ کلی ہے جو تمام انواع و اقسام کو گھیر لیتی ہے, تو دنیا کی ساری کائنات کی ملامتوں کو یہ جملہ گھیر لیتا تو اس میں زیادہ بلاغت پیدا ہو جاتی. تو ہمارے علماء نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ لومہ یہاں مرتم واحدہ کے معنی میں ہے, یعنی ایک ملامت, اور چونکہ یہاں مراد اس میں جنس ہے لہذا اس سے مراد لوم ہی ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ جب یہ مراد ہے تو اللہ تعالی نے لومہ کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ ساری کائنات کی لومات جو لومہ کی جمع ہے, یعنی سارے عالم کی تمام ملامتیں, تمام اعتراضات ان کے نزدیک اللہ کی محبت کے مقابلے میں مثل ایک ملامت کے ہیں. جیسے کوئی شخص کہے کہ کروڑوں مچھر میرے لیے ایک مچھر کے برابر ہیں. سبحان اللہ, کیا اللہ تعالی کے کلام کی بلاغت ہے. لائمن نکرہ استعمال کیا, مراد اس سے یہ ہے کہ عالم کے جتنے لوام یعنی ملامت کرنے والے اور معترضین ہیں, صحابہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور سب ملامت کرنے والے ان کے نزدیک بمنزلہ ایک ملامت کرنے والے کے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو مخلوق کے تبصروں اور تنقید سے متاثر ہو جاتا ہے ابھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے, ورنہ ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. مخلوق سے ڈرنا یہ علامت ہے ایمان کی کمزوری کی. اور اس مسئلے کو بہت بہترین طریقے سے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں حل کر دیا کہ ایک اونٹ جا رہا تھا، اس کی پیٹ پر نقارہ بجتا تھا، یعنی ایک بہت بڑا سا ڈھول، اس کی آواز دو میل سے بھی زیادہ دور تک جاتی تھی۔ اس زمانے میں ڈھول بجا کر حکومت کی طرف سے کسی بات کا اعلان ہوتا تھا، تو اس اونٹ کو دیکھ کر کچھ بچوں نے تالیاں بجائیں اور اپنے مخصوص انداز سے اونٹ کو منہ چڑھایا، تو اونٹ نے کہا کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی تالیوں کی آواز مجھے کیا معروف کر سکتی ہے، جبکہ میری پیٹھ پر تو نقارہ بجتا ہے جس کی آواز دو تین میل دور تک جاتی ہے۔ ایسے ہی جس کے قلب پر قیامت کی ہولناکیاں غالب ہوں، اللہ تعالی کے حساب اور قیامت کے خوف اور جہنم کی آگ پیش نظر ہو، وہ لوگوں کی ان باتوں میں نہیں آتا جو کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کہ بالکل ملا معلوم ہوتے ہو۔ انسان کو اتنا زیادہ پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی داڑھی چھوٹی کر لیجئے، اور پاجامہ کیا اتنا اونچا کرتے ہو، اور ہاتھ میں ہر وقت تسبیح۔ ارے صاحب، دین میں اتنا زیادہ کہاں ہے، میاں سب چلتا ہے۔ نہیں، سب نہیں چلتا، آنکھ بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ اب کون سا سکہ چلے گا۔ استدراج اور اس کی علامت۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزارنے والا کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، چاہے ہوا میں اڑ کر دکھا دے۔ یہ کرامت نہیں ہے، اس کا نام استدراج ہے۔ شریعت و سنت کے خلاف چلنے کے باوجود اگر کوئی چیز ایسی معلوم ہوتی ہے جو بظاہر کرامت لگتی ہے، تو وہ کرامت نہیں ہے، اس کا نام استدراج ہے۔ اور استدراج جس کو ہوتا ہے، اس کو اپنے استدراج ہونے کا علم نہیں ہوتا۔
استدراج کے معنی ہے ڈھیل، جیسے مچھلی کے اس میں کانٹا چلا جاتا ہے تو جو کانٹا لگانے والا ہے ڈھیل دیتا ہے تاکہ کانٹا اور پھنس جائے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اس معنی ہے ڈھیل دینا، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، جو گمراہ ہیں وہ بعض دفعہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، بعض دفعہ شو کرنے لگتے ہیں، تو وہ کرامت نہیں ہے، استدراج ہے، ڈھیل ہے، اور پھر بس اس کو جب کھینچتے ہیں تو بس تباہ ہو جاتا ہے، دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اور استدراج جس کو ہوتا ہے، اس کو اپنے استدراج ہونے کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں جس کو ڈھیل دیتا ہوں اس کو اپنی ڈھیل کا علم نہیں ہوتا۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تبلیغ کے کام میں لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ خدا کی طرف سے میرے لیے استدراج ہو اور میں کسی فتنے میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اگر آپ کو استدراج ہوتا تو اندیشہ استدراج نہ ہوتا۔ یہ خوف استدراج دلیل ہے کہ آپ استدراج سے محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کیونکہ جن کو ہم استدراج میں مبتلا کرتے ہیں ان کو اس استدراج کا علم نہیں ہوتا، جبکہ آپ کو اس کا اندیشہ ہو رہا ہے، آپ کو اس کا خوف ہے۔ اور جس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اس کو استدراج کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوف علامت ہے کہ آپ استدراج سے محفوظ ہیں۔ خوف اور امید کے درمیان میں جینا اولیاء اللہ کی خاص شان ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
بعض تقسیم کر دیجئے، لے لیجئے، اور کچھ لوگ تقسیم کر دیں اور بچوں کو ٹافیاں دے دیں، اور جن کے ساتھ مستورات ہیں وہ جلدی سے آواز لے کے چلے جائیں تاکہ جہاں جس مکان میں ان کا اجتماع ہوتا ہے تو صاحب مکان کو آرام مل جائے، کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں۔ اور بھی دے دو ادھر لوگوں کو دے دیجیے آگے۔ ایسا
بچوں کو نہیں، بچے بڑوں کو تو بڑوں، بچوں کو بھی بڑوں